الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ جمعے اسی محبت کے موضوع کے اوپر بات ہوئی تھی، اور اب تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ آتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وقت کس طریقے سے گزر گیا. جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرب قیامت کی علامات بیان فرمائی تھی کہ وقت اتنی جلدی گزرے گا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا، تو آج وہی وقت آ چکا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب کیا ہوا، آج جمعہ ہے، اگلا جمعہ کیسے آئے گا، کسی کو کچھ نہیں معلوم. لیکن یہ دنوں کا آنا اور جانا یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا کہ یہ دنوں کا آنا اور جانا، یہ دنوں کی نشانیاں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں کہ انسان اللہ کو پہچانے. چاند کا نکلنا، پھر سورج کا دوبارہ طلوع ہونا، سمندر کا اپنی جگہ برقرار رہنا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنگل میں ہو اور اس تک قرآن کوئی پہنچانے والا نہ ہو، یعنی کوئی قرآن کی دعوت دینے والا نہ ہو، اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے والا نہ ہو، تو بھی اس پر اسلام لانا واجب ہے. کیونکہ یہ تمام چیزیں جو صبح سے لے کر رات تک اس کے گرد و پیش آ رہی ہیں، وہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہستی ایسی ہے جو اس کائنات کو چلانے والی ہے. جب اتنا سمجھ میں آ جائے کہ کوئی نہ کوئی چلانے والی ہے، ایک ادب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہلیہ نے مناظرہ کیا. اس نے کہا، حضرت یہ دنیا مقناطیسی نظام ہے. آج کل کیا کہا جاتا ہے، دنیا ایک مقناطیسی نظام ہے، ہر چیز خود بخود چل رہی ہے، بس جب ایک وقت آئے گا تو ختم ہو جائے گی، یعنی اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. تازہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت نے اس کے سر پہ مار دی. اس نے کہا، مولانا یہ اچھا جواب ہے کہ جب جواب نہ بن پڑا تو ڈنڈا مار دیا. تو میں نے تھوڑی مارا، یہ تو مقناطیسی نظام ہے. یہ ڈنڈا جو تیرے سر پر پڑا ہے، یہ مقناطیسی نظام ہے. تیرے سر میں میگنیٹ زیادہ تھا، اس نے میرے ڈنڈے کے میگنیٹ کو کھینچا، تیرے سر پر پڑ گیا. تو دنیا مقناطیسی نظام نہیں، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دنیا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود موجود ہے ہر وقت. کوئی چیز یہاں تک کہ ایک پتا بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. جس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کیا تھا، جی انسان پہلے بندر تھا. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے کہا، حضرت آج کل کی سائنس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا، اب جو ہے پھر دم کٹ گئی، پھر شکل ایسی ہو گئی، اب انسان انسان بن گیا. تو حضرت حکیم الامت مجید الملت نے حضرت نے عجیب جواب ارشاد فرمایا، ہر شخص کو اپنا نسب بیان کرنے کا اختیار ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں تو کہنے دو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نبی پیدا فرمایا، لہذا ہم تو نبی کی اولاد ہیں. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، تو اس کو ماننے میں کیا اشکال ہے کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے میرا باپ فلانا ہے، تو اس کو کہنے دو، لیکن تمہارا جو باپ ہے تم اپنے باپ کا تعارف پیش کر دو. تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے باپ کون ہے، آدم علیہ السلام. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور وہ بھی نبی تھے. یہاں سے قدرت ظاہر ہوتی ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ایسی ہیں جن کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کو نہ ماں تھی نہ باپ, صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کون ہو جا فیکون ہو گیا, آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. نمبر دو حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کہ اس کے بھی ماں باپ نہیں تھے. نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس کو جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا تو اس کے بھی ماں باپ نہیں تھے. یہ تین چیزیں اللہ نے ایسی پیدا فرمائی جس کے ماں باپ نہیں رکھے, اور یہ بتایا کہ میں ماں باپ کا محتاج بھی نہیں ہوں, میں ماں باپ کا محتاج بھی نہیں ہوں, کیونکہ مائی حوا کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پتی سے پیدا کیا گیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کیا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے باپ نہیں دیا, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو حضرت عیسائی کیا کہنے لگے؟ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قل ھو اللہ احد نازل فرمائی. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد, اور وہ اپنی قدرت کے اندر یکتا ہے ہمیشہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام, یہ ساری کائنات کو جو بنایا, اس عالم کو وجود بخشا, اس کے اندر خوبصورت جگہیں رکھی, اللہ تعالیٰ نے دنوں کا آنا جانا, کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتے ہیں, کبھی ایسی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. تو دوستو یہ سب چیزوں کا آنا, پھر کبھی اچانک خوشی کا آ جانا, کبھی کوئی خوشی ایسی مل جاتی ہے انسان کو کہ انسان کے تصور میں نہیں ہوتا کہ ایسی خوشی میرے سامنے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ خوشی غمی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ اے انسان مجھے پہچان, کہ جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا, جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا. تو میرے فیصلے پر راضی ہونا سیکھ جا, تو دنیا کا سب سے خوش نصیب اور خوش تر انسان وہ ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو. ایک انسان ہے وہ نہیں راضی رہتا کہ اللہ نے تو مجھے اتنا نہیں دیا, اتنا مال نہیں دیا, اگر اتنا مال ہوتا تو میں یوں کر لیتا, اگر اتنا مال ہوتا تو میں فلاں کر لیتا, اتنی قوت ہوتی تو میں یوں کر لیتا. اللہ تعالی نے فرمایا نہیں, میں قوت کا محتاج نہیں ہوں, میں مال و اسباب کا محتاج نہیں ہوں. اگر تجھے خوش رکھنا چاہوں تو کانٹوں میں بھی خوش رکھ سکتا ہوں, اور رلانا چاہوں تو پھولوں میں بھی رلا سکتا ہوں. آج اہل کفر کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ آج ہم دیکھیں اگر موازنہ کیا جائے مسلمانوں کے پاس, تو مسلمانوں کے پاس جتنے معدنی وسائل ہیں اس کے کفر کے مقابلے کے اندر وہ تمام اسباب اور وسائل چار آنے بھی نہیں ہے, ایک روپیہ ان کے پاس ہے, لیکن خودکشیاں سب سے زیادہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے دور ہے. دادا نے فرمایا خوشیوں کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی رضا کے اوپر ہے. خوش انسان اس سے نہیں ہوتا کہ اے سی چل رہا ہے, بڑی گاڑی ہے, سیکرٹری رکھا ہوا ہے, ڈرائیور رکھا ہوا ہے, انسان اس سے خوش ہو رہا ہے کہ یہ میری خوشی ہے, یہ اسباب خوشی ہے. حقیقی خوشی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ کو راضی کرنا. اللہ کی رضا کے اندر دادا نے فرمایا اللہ کو راضی کرنے میں جو اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کے پورے آرزو اور پورے تمنا کو رائے گا نہیں فرماتے. اللہ کو راضی کرنے کے اندر اپنی جان لڑا دو. آج ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں کہ دنیا راضی ہو جائے ہم سے, کسی طریقے سے لوگ ہم سے راضی ہو جائے, محلہ راضی ہو جائے, برادری راضی ہو جائے, خاندان والے راضی ہو جائے, معاشرے والے راضی ہو جائے. اگر معاشرہ راضی ہو بھی گیا تو کیا معاشرہ کھانا کھلا دے گا, روٹی کھلائے گا؟ کیا کرتا ہے معاشرہ؟ کچھ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دست خود, اللہ کے دست قدرت کے اندر. ایک بزرگ نے اسی لیے جب کوئی نیکی کا کام ہو تو انشاءاللہ کہہ کر کے شروع کرے کہ انشاءاللہ میں یہ نیک کام کروں گا, اس کا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا. تو ایک بزرگ نے ایک دفعہ غلطی سے ان کی زبان سے نکل گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کھلائیں گے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا تو رک جا. اب ہوا رک گئی اور یہ جنگل میں تھے اس انتظار میں کہ ہوا چلے گی کوئی پھل گرے گا تو یہ مشیت الہیہ ہوئی تو میں اٹھا کر کھا لوں گا. اب جب ہوا بند ہو گئی تو درخت کا پتا بھی نہ ہلے پتا بھی نہ گرا. تین دن گزر گئے یہاں تک کہ ان کا صبر ٹوٹ گیا, انہوں نے درخت سے پھل توڑا اور کھا لیا. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس زمانے میں چوریاں بہت ہو رہی تھیں تو کوتوال جو تھا وہ جنگل جنگل گھوم کر کے ڈھونڈ رہا تھا چوروں کو. جب اس نے جنگل میں ایک شخص کو دیکھا تو ان کو اٹھا کر کے لے گیا اور لے جا کر کی کچھ نہ سنی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا, ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا. تب انہوں نے بتایا, پوچھا کہ بھائی تم کون ہو, تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں فلاں اللہ, میرا یہ نام ہے اور میں تو اس طریقے سے جنگل میں تھا. تو کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی یہ بہت بڑی کہ میں نے آپ کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا. کہا یہ تیری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے, کیونکہ میں نے انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا تھا. اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی قدرت قاہرہ اور غالبہ. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو ابابیلوں سے بچا لیتے. ابراہ کا لشکر کیا تھا, ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کر کے آیا تھا, یہاں تک کہ مکے کے رہنے والے دیکھ کر کے بھاگ گئے کہ اب تو اللہ کے گھر کو تباہ ہونے سے کون بچا سکتا ہے. اللہ کا فرمایا ابابیلوں کو, اے ابابیلوں جاؤ جا کر کے بچا. ابابیلوں نے کیا کیا, اللہ کے گھر کی نگہبانی کی, نقصان نہیں پہنچنے دیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے, جس کو چاہتا ہے کبھی آزماتا ہے, کبھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, کبھی اس کا امتحان لیتا ہے. اور یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ انسان جب کس سے دوستی کرتا ہے اور محبت کرتا ہے اس کا کبھی امتحان بھی لیتا ہے. اگر آپ ایک دوست بناتے ہیں تو دوست بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں, اس کا امتحان لیتے ہیں یا نہیں, کہ یہ پتہ نہیں برے وقت میں میرا کام آئے یا نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ برا وقت آئے اور دوست ساتھ چھوڑ جائے تو پھر دوستی نہیں, دوستی نہ رہی. تو انسان جب آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو زیادہ حق ہے کہ انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اگر تھوڑا سا آزماتے ہیں, اس تھوڑی سی زندگی میں اگر کچھ نہ ملا تو انسان شکوہ کرتا ہے کہ یار ہمیں تو فلاں چیز نہیں ملی, ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, ہمارے ساتھ تو یہ مشکل ہے. اس چیز کے اوپر نہ گھبرائے, یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے, اس کے بعد والی زندگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے. فرمایا تم ارادہ کرو گے جس چیز کا وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی. دودھ کی نہریں وہاں جنت کے اندر, شراب الطہور کی نہریں جنت کے اندر, شہد کی نہریں جنت کے اندر, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت جنت کے اندر, تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت جنت کے اندر. جب چاہے انسان جس نبی سے چاہے جا کر کے ملاقات کر سکتا ہے. اسی لیے جب اہل جنت جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم لوگ میرے قرآن کی تلاوت سننا چاہتے ہو, اہل جنت فرمائیں گے اللہ ضرور. یہ اہل جنت کے لیے فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ تلاوت فرمائیے, حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے. لوگ آشاج کر اٹھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تلاوت کی. جب حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت مزہ آیا, وہ فرمائیں گے اللہ اس سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین آواز کس کی ہوگی, اس سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین آواز کس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہے بالکل ہے, اس سے بڑھ کر خوبصورت بھی ہے. تو اہل جنت حیران ہو جائیں گے کہ اللہ اس سے خوبصورت آواز ہے اور اس سے زیادہ اچھی آواز کے اندر بھی قرآن کریم بھی پڑھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمائیں گے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت فرمائیں گے, تو اہل جنت اور بالکل یعنی ایک ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ اہل جنت کو کسی جنت کا بھی ہوش نہیں رہے گا. تب اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے اہل جنت کیا اس سے بھی خوبصورت آواز میں کلام سننا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں اپنا کلام خود پڑھ کر کے سناؤں گا, میں اپنا کلام خود پڑھ کر کے سناؤں گا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر جس وقت اللہ تعالیٰ دادا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حکیم اختر جس وقت اللہ تعالیٰ اپنا کلام خود پڑھیں گے اس وقت اہل جنت کو جنت بھی یاد نہیں رہے گی, کیونکہ جس میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج دیا ہے وَإِنْكُنْ تُمْ فِي غَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ. اگر تمہیں اس قرآن کے اندر کوئی شک ہے کہ یہ قرآن قرآن نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِ, ایک سورت اس کی مثال کی لے آؤ. آج تک کوئی دنیا کے اندر کتنے کھربوں انسان گزر چکے, آدم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اربوں کھربوں انسان گزر گئے, لیکن آج تک کوئی شخص انا اعطینا کلکوثر جیسی ایک آیت کا متبادل بھی پیش نہیں کر سکتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی. آپ دیکھیں صرف سورہ فاتحہ اٹھا لیں, سورہ فاتحہ ہر مفسر نے اس کی تفسیر لکھی ہے, اور آپ ہر تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں ہر مفسر نے ہر تفسیر کے اندر اپنے دماغ اور اپنی طبیعت کے موافق جو تفسیر حدیث اور اس سے ثابت تھی الگ تفسیر کی. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج قرآن کی تفسیر مکمل ہو گئی, اب اس تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہزار تفاسیر موجود ہیں, لیکن قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر دادا نے فرمایا اللہ کی شان کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کوئی شخص کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اللہ کا حق ادا ہو گیا, قرآن کا حق ادا ہو گیا. لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, علماء پیدا ہوتے رہیں گے, اللہ کی شان رحمت کو شان کبریائی کو بیان کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ وہ چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ پھر ان کے بعد دوسروں کو پیدا فرمائے گا, وہ بھی بیان کرتے رہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان و رحمت کو پورا نہیں کر سکتے. یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میری شان اتنی بڑی ہے کہ اگر میں اس سمندر کو سیاہی بنا دوں اور دنیا کے سارے درخت اس کو قلم بنا دوں اور اس جیسے سات سمندر سیاہی کے اور پیدا کر دوں اور وہ میری کبریائی کو لکھنا شروع کرے, تو اللہ نے فرمایا یہ سمندر خشک ہو جائے گا لیکن میری کبریائی ختم نہیں ہوگی. تو اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ آج ہم ہر معاملے کے اندر دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں, آج فلاں معاملہ ہو گیا یہ معاملہ کس طرح ہوگا. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف, اپنی پہچان, اپنا نبی, اپنے نبی کے صحابہ اللہ نے کیوں دنیا کے اندر بھیجے تھے؟ اس لیے بھیجے تھے کہ بعد میں آنے والے انہیں کو دیکھ کر کے ان کی اتباع کرتے ہوئے چلے تاکہ وہ بھی کامیاب ہو جائے. جس طریقے سے صحابہ فقط فاز فوزا عظیما کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین عظیم درجے کے اوپر بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا, اسی طریقے سے جو صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند درجہ عطا فرماتے ہیں. یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں آئے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کی وجہ سے اس کائنات کو وجود عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مبعوث نہیں فرما دیا کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر آ گئے, مبعوث ہو گئے, دنیا سے تشریف لے گئے, چلو ہم نے پڑھ لی تھی یہی, بلکہ اس لیے نازل فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھ, اس کے اوپر عمل کر, پھر دیکھ تیری دنیا ہی جنت بن جائے گی. اور اگر گناہ کرے گا اور یہ سوچے گا کہ گناہ کے اندر مجھے لذت ملے گی اور اس لذت کے ذریعے میں جی لوں, تو فرمایا لا یموت فیھا ولا یحیا, نہ تو زندہ رہے گا نہ مرے گا. لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا تھوڑی سی زندگی ہے اگر گناہوں میں گزار لی تو کیا ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد معافی مانگ لیں گے, کچھ عرصے کے بعد معافی مانگ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو گناہ کرتا ہے اس کو جہنم کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کی جہنم دنیا کو ہی جہنم بنا دیتا ہوں. بھئی ایک انسان اللہ اللہ کر رہا ہے, آج تک کوئی ثابت کر دے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو جس نے خودکشی کی ہو, کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے علماء کبار, یہ کبار علماء, یہ گزرے اولیاء اللہ, ان کی زندگی کے اندر کیا تھا؟ ایک وقت کھا لیتے تھے, ایک بار نہیں ملتا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے, لیکن کسی نے خودکشی کی نہیں کی. کیوں؟ کہ کھانے پینے سے خوشی حاصل نہیں ہوتی, اسباب سے خوشی حاصل نہیں ہوتی, وہ مالک جس کے ہاتھ میں خوشی ہے اس کو خوش کر لے, اللہ تعالیٰ سارے عالم کے اندر خوشیاں بکھیر دیتا ہے. اور انسان جب اپنے رب کو ناراض کرتا ہے, اللہ کو ناراض کرتا ہے, تو سارے عالم کی خوشی اس کی مٹھی کے اندر ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی نظروں کے اندر کیا کرتے, ہر طرف اندھیرا کر دیتے. دادا نے فرمایا کہ ایک شخص اس کی جوان اولاد مر جائے اور اس کے پاس تمام اسباب ہو خوشی کے, تمام اسباب خوشی کے موجود ہو اس کے پاس, فرمایا لیکن جوان اولاد مر جائے وہ رونے لگتا ہے, اس کا دل افسردہ ہوتا ہے, وہ تمام اسباب اسباب جن سے انسان خوشی حاصل کر سکتا ہے اس کے اندر موجود ہوگا, اور فرمایا کہ اس کو جا کر کے پوچھو کہ تو خوش کیوں نہیں ہے, وہ کہتا ہے خوشی یہاں سے ہے, خوشی یہاں باہر سے نہیں ہے, اس وقت میرے بیٹے کی جو غم موت کا غم ہے وہ میرے دل کے اندر ہے. تو فرمایا کہ غم اور خوشی دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے, باہر سے نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے, انسان کو ایک بکسا بنایا اور اس بکسے کے اندر ایک نگینہ رکھا, اور فرمایا اس نگینے کو اگر تم سنبھال لو, الا ان فی الجسد مضغۃ, ہر جسم کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے, فاذا فسدت فسدت جسد کلو, اگر یہ خراب ہو گیا تو کیا مطلب تمام اعضاء خراب ہو جائیں گے. اگر دل خراب ہوگا تو فرمایا دادا نے ارشاد فرمایا پھر بدنظری بھی ہوگی, پھر چوری بھی ہوگی, پھر غیبت بھی کرے گا, پھر بدگمانی بھی کرے گا, چغل خوری بھی کرے گا, پھر ہر وہ کام جو حرام ہے وہ ہر کام کرے گا. اور اگر دل صحیح ہو جائے, دل کا رہا قطب نما دل کا اگر صحیح ہو جائے, 90% اللہ کی طرف ہو جائے, تو فرمایا پھر آنکھوں سے بد نظری بھی نہیں ہوگی, ہاتھ سے چوری بھی نہیں ہوگی, دل کے اندر بدگمانی بھی نہیں رکھے گا, زبان سے جھوٹ بھی نہیں بولے گا, آنکھوں کی خیانت نہیں ہوگی, دل کی خیانت نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, میں تمہاری آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہوں کہ تم دلوں میں کیا پکا رہے ہو. آج ہر انسان خوشی کی اس میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں خوش رہوں, تو خوش اگر رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ کو بہت انسان کو خوش رکھے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب خوشی اگر جمع کر لی جائے تو اسباب خوشی کے بعد ہمارے لیے ہر طرف خوشی خوشی ہوگی, اسباب خوشی سے خوشی نہیں ملے گی بلکہ اس رب العالمین کو راضی کرنے سے خوشی حاصل ہوگی. اس کو راضی کرے جس کے ہاتھ کے اندر خوشی ہے. آج انسان اس کو بلا بیٹھا, اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت نہیں فرماتے, اشد محبت فرماتے ہیں, یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ کا جس وقت کے لیے آ جائے وہ ہر وقت ہر حکم کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا شراب حرام ہے تو مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح سے بہ رہی تھی جس طریقے سے پانی بہتا ہے. کیوں؟ صحابہ کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود تھی. جب تک انسان کو صحبت نہیں ملے گی, جب تک صحبت نہیں ملے گی اس وقت تک کبھی انسان کا دل درست ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. صحابہ حضرت اکیم الامت کے بعد ایک شخص آیا, تو فرمایا حضرت آپ صحبت صحبت کرتے ہیں, صحبت سے کیا ہوتا ہے, صحبت سے کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا آپ صحابی بن جائیے. لکھا حضرت صحابی, صحابی میں کیسے بن سکتا ہوں, 1400 سال پہلے جو گزرے وہ بن سکتے ہیں جس نے نبی کی صحبت اٹھائی ہو وہ صحابی بنے گا. فرمایا آپ صحابی نہیں بن سکتے تو تابعی بن جائیے. فرمایا تابعی کے لیے بھی صحابی کی صحبت کی ضرورت ہے. فرمایا اچھا میاں تبا تابعی تو بن جاؤ. کہا حضرت اس کے لیے بھی تابعی کی صحبت کی ضرورت ہے. پھر کہا کہ حضرت سمجھ میں آ گیا کہ دین بغیر صحبت کے نہیں پھیلا, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما دی, ان کا دامن عطا فرما دیا, جس کو جو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے دوستو, اس کو اسی وقت کے کسی اپنے ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ آتا جاتا رہتا ہے. جب محبت اور انسیت پیدا ہو جاتی ہے تو جس سے محبت ہوگی ویسے ہی اعمال کا ظہور اس سے ہوگا. جس سے محبت کر رہا ہوگا ویسے ہی اعمال کا ظہور اس سے ہوگا. اگر شیخ کے اندر اللہ والے سے محبت ہے تو اللہ والے جیسے اعمال آئیں گے. اگر فاسق اور فاجر سے محبت ہے تو فسق و فجور ظاہر ہوگا. اگر کفار سے محبت ہے تو کفر ظاہر ہوگا, اور اگر مرتدین سے محبت ہے تو پھر ارتداد ظاہر ہوگا, اور اگر اللہ والوں سے محبت ہے تو دین ظاہر ہوگا. اور یہ بلا دلیل بات نہیں ہے. آج تک کوئی شخص ایسا اللہ کا ولی نہیں بنا جس سے کسی ولی کی صحبت نہ اٹھائی ہو. دادا نے ارشاد فرمایا کہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ تاریخ کے اندر کوئی ایک ایسا ولی دکھا دو جس نے کسی ولی کی صحبت نہ اٹھائی ہو اور خود بخود ولی بن گیا ہو. فرمایا جس کو مربع بننا ہوتا ہے اس کے لیے, مربع بننے کے لیے مربی بنانا ضروری ہے. اگر مربع بننا ہے تو پہلے کسی کو مربی بناؤ. جب مربی بنے گا, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پرپور رحمۃ اللہ علیہ دادا کو ایک دفعہ ہندوستان میں ایک جگہ لے گئے, وہاں تل کا تیل نکالا جاتا تھا, تو دکھایا دے فرمایا دیکھو حکیم اختر, یہاں پر تلوں کو رگڑا جاتا ہے, جو چھلنی آج کل جو مچھر سے بچانے کے لیے جالی لگائی جاتی ہے, ایسی باریک جالی ہوتی ہے اس کے اوپر تل کو رگڑتے ہیں, یہاں تک کہ تل کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے اور صرف جھلی باقی رہ جاتی ہے, اور وہ جھلی اتنی باریک ہوتی ہے کہ اس پر اگر سوئی کی ہلکی سی نوک بھی لگ جائے تو تیل باہر آ جائے. پھر فرمایا دیکھو آپ اس کو گلاب کی صحبت میں رکھتے, گلاب کی پتیاں لے کر اس تل کو وہاں رکھ کے اوپر سے گلاب کی پتی سے ڈھانپ دیتے. فرمایا کچھ دیر رہنے کے بعد جب یہ تل گلاب کی پتی کی خوشبو کو جذب کر لیتا ہے, فرمایا اب اس تیل کو جو ہے اس کولو کے اندر ڈال کر تیل نکالا جاتا ہے, اور فرمایا جب یہ تیل نکلتا ہے تو حکیم اختر اس تیل کا نام تل کا تیل نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, روغن گل یعنی گلاب کا تیل ہوتا ہے. فرمایا دیکھو تھوڑی دیر صحبت ملی اس کو گلاب کی, اب اس کا نام تبدیل ہو گیا, اب اس کا کام تبدیل ہو گیا, اب اس کا دام تبدیل ہو گیا. پہلے کیا نام تھا, تل کا تیل تھا, اب کیا نام ہے, روغن گل نام ہے. پہلے دان 10 روپے تھا, اب دان 20 روپے ہو گیا. کس لیے, صحبت کی برکت ہے. ایک باغ کے دادا نے ارشاد فرمایا کہ ایک مثال اور تھی, دادا نے فرمایا کہ ایک کانٹے نے شکایت کی پھول سے, کہا کہ میں تو کانٹا ہوں, میں اگر باغ کے اندر رہتا ہوں اکیلا تو مالی مجھے ادھیڑ کر کے لے جا کر باہر پھینک دیتا ہے, تو میرا کیا قصور ہے کہ میں کاٹا ہوں. تو پھول نے کیا کہا کہ دیکھ جب تک تو مجھ سے جڑا رہے گا اس وقت تک تجھے مالی کبھی باہر نہیں پھینک سکتا, ہاں تو جس دن مجھ سے جدا ہو گیا باغ کا مالی تجھے باہر نکال کر کے پھینک دے گا. تو حضرت شاہ عبد الغنی حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جو کانٹا پھول کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آج کل اتنی بڑی بڑی وہ ڈنڈیاں بیچتے رہتے ہیں نا ان صاحبوں کے اوپر, تو فرمایا کہ کوئی کانٹے کی قیمت دیتا ہے 25 روپے, کوئی 20 کا, کوئی 25-30 روپے کا, اتنا کہیں ملتا ہے شاید 30 روپے کا ہے. فرمایا کوئی اگر پھول کاٹ دے اور خالی وہ کانٹے کی ڈنڈی جو ہے 30 روپے میں لے لو, کوئی لے گا؟ فرمایا لیکن کانٹے کانٹا پھول سے جڑا ہوا ہے, تو فرمایا اس کانٹے کی قیمت آپ 30 روپے دے رہے. تو فرمایا کس کی برکت سے؟ پھول کی صحبت کی برکت ہے. تو فرمایا انسان اگر تم گناہگار ہو, کتنے ہی بڑے گناہگار ہو, فرمایا اللہ والوں کی صحبت کے اندر آ جاؤ, تم اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ, پھر اللہ تعالیٰ جس دام میں اللہ والوں کو خریدیں گے اسی دام میں تم بھی بک جاؤ گے. فرمایا باسمتی چاول ہے, بکنے کے لیے آیا, ایک گولی کے اندر کچھ کنکر پتھر تھے, وہ رونے لگے کہ چاول ہمیں تو تجھ سے الگ کر دیا جائے گا. چاولوں نے کہا ہمارے اندر گم ہو جا, ہمارے اندر گم ہو جا. اب جب خریدار خریدنے کے لیے آیا چاول, تو فرمایا جس ریٹ میں اس نے باسمتی چاول خریدا ہے 1 کلو 50 یا 100 روپے کا, اسی قیمت کے اندر 2-4 پتھر بھی چلے گئے. تو فرمایا کس کی برکت ہے؟ صحبت کی برکت, پکڑ لیا اس نے مضبوطی سے. فرمایا اسی طریقے سے اگر گناہ نہیں چھوٹتے, حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی اولادوں کو اللہ والوں کے پاس لاؤ. ہم ان سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم پینشن میں پہنو, ہم ان سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم داڑیاں رکھو, ہم ان سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم اس طریقے سے چلو, لیکن جب اللہ والوں کے پاس آئیں گے جائیں گے تو کچھ انسیت پیدا ہوگی, جب انسیت پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہوگی, اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اصل تو پیدا کرنا ہی محبت ہے, پھر ویسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے جو محبت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. صحابہ کا کیا تھا؟ جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں تھی, اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا فخر محسوس کرتے تھے, قتل کرنا فخر محسوس کرتے تھے, لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسے ہی محبت آئی, اللہ تعالیٰ نے ایسی کایا پر کی کہ اونٹ چلانے والا لاکھوں پر بھاری ہو گیا. ایک اونٹ چلانے والا صحابی, تمام دنیا کے کتب غوث ابدال سب کو ایک درجے میں رکھ دیا جائے اور ایک اونٹ چلانے والے صحابی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, تو اللہ دوستو اونٹ چلانے والا صحابی وہ سب سے بڑھ جائے گا, کیونکہ اس نے جس کی صحبت اٹھائی ہے وہ سورج تھا. لیکن ایمان کی حالت کے اندر محبت تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنوں نے کی, خواجہ ابو طالب کو کتنی محبت تھی, کتنی دفعہ بچپن میں کھلایا ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو, لیکن محبت تھی, اطاعت نہیں تھی. صحابہ کے اندر جب محبت آئی, محبت کے ساتھ اطاعت بھی آئی, جب اطاعت آئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اب صحابہ کا مقام سنیے, حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کر سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دیا کا جواب دیا لیکن متوجہ نہیں ہوئے اس طرف. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سلام کیا. آج جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا درجہ کیا ہے, ارے ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کا مقام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر آیت نازل فرما دیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ متوجہ نہیں ہوئے, کیونکہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب میں یہ ڈر تھا کہ اگر قریش مکہ کے سرداران میں سے اگر کوئی ایک بھی ایمان لے آیا تو اس کے ماتحت قوم میں جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آئیں گے, لہذا عبداللہ ابن مکتوم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل امین کو بھیجا, عبس وتولى ان جاءه الاعمى, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت سورت نازل فرما دی کہ یہ جو نابینا صحابی میرا آیا ہے, اے نبی آپ یہ قریش مکہ اور سرداران مکہ کے مساج نہ بنیے, یہ صحابی جو نابینا آپ کی طرف آیا ہے اور یہ دوڑتے ہوئے آئے تھے, یہ اللہ کے نبی کی صحبت کی حرص کے اندر کہ اللہ کے نبی کی صحبت مل جائے. آج کیا کہتے ہیں, ارے نیک صحبت سے کیا ہوتا ہے, بس دل ٹھیک ہونا چاہیے. ارے دل بھی تو صحبت نہیں ٹھیک ہوتا ہے, دل بغیر صحبت کے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہی ہوگا. ہر چیز کو ٹھیک کرنے والا ایک ہے. جو انسان گاڑی ٹھیک کر سکتا ہے وہ جہاز ٹھیک نہیں کر سکتا, جو جہاز ٹھیک کر سکتا ہے وہ خلا میں جانے والے جہاز ٹھیک نہیں کر سکتا. جو خلا میں جہاز ٹھیک کرنے والا سائنسدان اور انجینئر ہوگا, اس کو موٹر سائیکل دے دی جائے ٹھیک کرنے کے لیے کر لے گا, سائیکل کی چین دے دی جائے چڑھانے کے لیے چڑھا لے گا. وہ کہے گا یار میرا کام تو ہے خلا کے اندر, تو جو اللہ والے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس لیے پیدا فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اندر انسان ہے تو اس انسان کا ہاتھ پکڑ کر مجھ تک پہنچا دے, اس کے بعد اس کا راستہ جب مجھ سے ہو جائے گا تو خود بخود راستہ چل پڑے گا. تو اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ کے راستے پر چل رہا ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, کیا تھے, عالم نہیں تھے, حافظ نہیں تھے, کوئی مجدد زمانہ نہیں تھے, انگریز کے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے, لیکن حضرت حکیم الامت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر پہنچایا حضرت کہ جگر مراد آبادی. نے جب دیکھا خواجہ صاحب کو کہ خواجہ صاحب کی ایک مجھ داڑھی, سر پر ٹوپی, لمبا کرتا, تو خواجہ صاحب سے پوچھا جگر مراد آبادی جیسے شاعر نے جو پورے انڈیا آل انڈیا شاعر تھا, اس نے کہا خواجہ صاحب یہ تبدیلی کہاں سے آئی آپ کے اندر؟ فرمایا ایک قصبہ ہے تھانہ بھون, وہاں جاتا ہوں ایک بزرگ کے پاس, تو جگر مراد آبادی نے کیا کہا, کیا میں بھی چل سکتا ہوں؟ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا کہ میں حضرت حکیم الامت سے پوچھ کر کے بتاؤں گا, کیونکہ جگر صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں جہاں بھی جاؤں گا شراب وہاں بھی پیوں گا. حضرت میر صاحب دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم سب کے سروں پر قائم رکھے. حضرت میر صاحب نے دیکھا ہے جگر مراد آبادی کو, فرمایا مشاعرے میں جب آتا تھا تو دو آدمی اٹھا کر کے اس کو لاتے تھے, اتنی شراب پیتا تھا. اس نے یہ شرط رکھی کہ حضرت حکیم الامت کی صحبت میں تو جاؤں گا لیکن وہاں بھی شراب پیوں گا. بھائی جگہ جو خالی ہو جائے پہلے اس کو پر کر لیا کر, آگے آگے ہو جائے, تھوڑی تھوڑی حرکت سے نیند بھاگ جاتی ہے, جو تھوڑی دیر انسان سستانے لگتا ہے وہ پھر سستی چستی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. آگے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے پاس, فرمایا جگر مراد آبادی جیسا شاید آپ کے پاس آنا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے شراب نہیں چھوڑوں گا. حضرت حکیم الامت نے فرمایا خانقاہ تو میری جاگیر نہیں ہے, یہ تو وقف ہے, لیکن جگر سے کہنا کہ میرے گھر میں پی سکتا ہے, خانقاہ میں نہیں پی سکتا. اور پھر دلیل کیا تھی, فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک کافر کو اپنے گھر مہمان بنا سکتے ہیں تو حکیم اشرف علی ایک فاسق کو اپنے گھر مہمان کیوں نہیں بنا سکتا. جاؤ لے آؤ, جگر مراد آبادی آئے, آ کر کے حضرت حکیم الامت کی ایک صحبت اٹھائی اور فرمایا حضرت میرے لیے تین دعائیں کر دیجئے. نمبر ایک, چار دعائیں کروائی تھی نا, نمبر ایک شراب چھوڑ دو, نمبر دو داڑھی رکھ لو, نمبر تین حج کر لو, نمبر چار خاتمہ ایمان پر ہو جائے. حضرت حکیم الامت کے ہاتھ اٹھ گئے, حضرت حکیم الامت کے ہاتھ اٹھ گئے, اسی وقت شراب چھوڑ دی. یہاں تک کہ اتنے بیمار ہو گئے کہ ڈاکٹروں نے کہا جگر صاحب اگر شراب نہ پی تو مر جاؤ گے. تو جگر صاحب نے کیا جواب دیا, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, خاص ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب انسان کے دل پھرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود حوصلہ عطا فرماتے ہیں. پھر جگر صاحب نے کیا فرمایا, فرمایا کہ میں ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جینا پسند نہیں کرتا, میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اگر اللہ کو خوش کرنے میں مجھے موت آتی ہے تو وہ موت مجھے قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر شفا عطا فرمائی. حج کرنے گئے, واپس آئے داڑھی رکھی, اور پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمایا کہ جب تین دعائیں قبول ہو گئی حضرت حکیم الامت کی میرے حق میں تو چوتھی کی تو مجھے پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان کے اوپر عطا فرمائے گا. پھر یہ شیر کہا تھا جب حج سے واپس آئے تو بمبئی میں ٹانگے پر بیٹھے ہوئے جگر صاحب جا رہے تھے تو وہ ٹانگے والا خواجہ جگر مراد آبادی کا وہ شیر پڑھ رہا تھا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. خود اپنے بارے میں فرمایا کہ جب اپنی داڑھی دیکھی تب یہ شیر کہا تھا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا تھے, کوئی عالم نہیں تھے, کوئی حافظ نہیں تھے, کوئی قاری نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے, لیکن حضرت حکیم الامت سے اتنی محبت تھی کہ کانپور سے آئے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ خانقاہ تھانہ بھون کے اندر, اور معلوم ہوا کہ حضرت حکیم الامت تفسیر بیان القرآن لکھ رہے ہیں, اور حضرت نے وہاں لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ جس وقت میں تفسیر لکھ رہا ہوں اس وقت کوئی بھی مہمان آ جائے لیکن مجھے جو ہے اس کے اندر میری مجھے خلل نہ واقع ہونے دیا جائے, میری تنہائی میں میں تفسیر لکھ کر رہا ہوں. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادب دیکھیے, خواجہ صاحب نے ادب کو اطلاع نہیں کرنے دی بلکہ کھڑکی سے جھانک کر ایک نظر دیکھا اور خادم سے کہا کہ بعد میں بتا دینا کہ میں آیا تھا کانپور سے اور ایک نظر دیکھنے کے لیے آیا تھا کیونکہ کل مجھے دوبارہ ڈیوٹی پر پہنچنا تھا, واپس چلے گئے. پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا, ایک وقت وہ آیا کہ دنیا نے وہ وقت دیکھا کہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے علماء اگر ایک مجلس میں بیٹھتے تھے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مجلس ہوتے تھے, یعنی متکلم اور بات کرنے والے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. پھر ایک دن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام یہ علماء تمام جمع تھے, حضرت خواجہ صاحب کیا, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ہنسایا, نسبت اسی کا نام ہے بس, تعریف خواجہ صاحب نے خود فرما دی, سب کو ہنسایا. سب کو ہنسانے کے بعد اچانک خواجہ صاحب چپ ہو گئے اور فرمایا کہ اس ہنسنے کی حالت میں کس کا دل اللہ سے غافل تھا. تمام علماء چپ ہو گئے. پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, الحمدللہ عزیز الحسن مجذوب کا دل اس ہنسنے کی حالت میں بھی اللہ سے غافل نہیں تھا. پھر یہ شعر پڑھا, گو ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, گو ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں. گو ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں. تم سا ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام کس کی صحبت سے عطا فرمایا, حضرت حکیم الامت حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ. آج لوگ کیا کہتے ہیں, جس صحبت کی کیا ضرورت ہے, بغیر صحبت کے سب کچھ ہو جائے گا. بغیر صحبت کے اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اپنا قرآن نازل کر دیتے, اللہ کے لیے مشکل تھا بھائی. رات کو فرشتہ آتا, ایک ایک قرآن ہر ایک کے گھر میں رکھ کے چلا جاتا. اس وقت قریش مکہ کے جتنے سرداران تھے یا جتنی بھی آبادی تھی, اللہ تعالیٰ اتنے قرآن بناتے اور بنانے کے بعد سب کے گھروں میں رکھوا دیتے, اور صبح پرچہ ملتا اس قرآن کو پڑھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ. لیکن اللہ نے قرآن بھیجنے سے پہلے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا, اور اس نبی کا کردار کیسا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو فرمایا, اے قریش مکہ تم مجھ پر کتنا یقین کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر آپ کہیں کہ گھاٹی کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ آور ہے تو ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے, جھٹلائیں گے نہیں. کتنا یقین تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی, پہلے رجال اللہ آئے بعد میں کتاب اللہ آئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقلید رکھی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تقلید کی ضرورت اس لیے ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مقلد پیدا ہوتا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے یہ تیرے ماں باپ. قرآن میں نہیں لکھا ہمارے ماں باپ کون ہے. کوئی ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کا نام قرآن میں دکھا دے, حدیث کے اندر دکھا دو. بولو بھائی, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھا دو کہ میرے ماں باپ کا نام یہ. ارے محلے والوں نے کہا یہ تیرا باپ ہے, تھی نے مان لیا. آج قرآن کی حدیث پیش کی جاتی ہے, کہتے تقلید کی ضرورت نہیں ہے, صرف صحیح اٹھا کر کے خود دیکھ لو. یہ تو وہی ہے بندر نچانے والے کے ہاتھ میں انجینئرنگ کی کتاب دے دی, اس نے پڑھ کر اس کو سمجھ لیا اور کہنے لگا میں انجینئر بن گیا تو لوگ کیا کہیں گے. اگر تو پاگل بندر نچانے والا تو انجینئر بن گیا. وہ کہ اگر وہ لاکھ قسم کھائے کہ کتاب میری سمجھ میں آ گئی, کتاب کی ہر جز کو میں سنا سکتا ہوں, تو بھی لوگ کیا کہیں گے. انجینئرنگ کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پڑھا بھی جاتا ہے, اور انجینئرنگ اتنی سستی اور آسان بھی نہیں ہے جتنی تو سمجھ رہا ہے. تو دوستو, قرآن اور سنت بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. یہ بغیر صحبت کے سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ سمجھے کہ بخاری شریف میرے ہاتھ کے اندر ہے اور میرے لیے کافی ہے, تو بخاری سمجھنے کے لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایک ایک روایت کے لیے کتنے ہزار ہزار میل کے سفر کیے, تو یاد ایک بخاری کیسے کافی ہو جائے گی خالی. جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی کوئی تبدیل نہیں ہوا. جس کو صحبت مل گئی اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی. آج بھی زیادہ نے کیا فرمایا, فرمایا اس زمانے میں بھی شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. فرمایا لیکن ہمارے پاس وہ آج نہیں ہے کہ ہم ان کو پہچان سکیں. فرمایا کیونکہ آنکھوں میں موتی اثر آیا ہے. کہتے ہیں ارے آپ وہ کہاں ہیں علماء, وہ کہاں ہے غوث العظم, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء اور یہ فضلہ کہاں ہے آپ. تو دادا نے فرمایا علاج کرانا چھوڑ دو, کیونکہ حکیم جالینوس اور جیسے بڑے بڑے حکیم حکما اور اطباء اس دنیا سے چلے گئے, لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہو کہ یار چلو برابر میں حکیم صاحب ہیں انہیں سے دوا لے لیں, یا محلے کا ڈاکٹر ہے اسی سے دوا لے لو. انتظار کرو. دادا نے فرمایا پھر اس وقت کیوں نہیں انتظار کرتے کہ حکیم جالینوس قبر سے نکل کر آئے گا, اس کو نرس دکھائیں گے, جب وہ نرس دیکھ کر مرض کی تشخیص کرے گا وہ جو دوا لکھ کر کے دے گا وہ میں کھاؤں گا. فرمایا وہاں جان پیاری ہے تو کہتے ہیں چلو کوئی بھی ڈاکٹر مل جائے اس سے علاج کرا لو. وہ فرمایا یہاں ایمان پیارا نہیں ہے, ایمان کی قیمت اور قدر نہیں ہے. ورنہ آج بھی کوئی مسند کوئی سیٹ ایسی نہیں اللہ کے ولی کی جو خالی ہو. ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی پیدا فرمایا ہے, لیکن ہمارے اندر وہ آنکھ نہیں ہے جو ہم پہچان سکیں. آج اس آنکھ کو پہچاننے کے لیے دوستو اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے. ان کی صحبتوں میں آتا جاتا رہے, چاہے تقریر ہو یا نہ ہو, چاہے کچھ بات کہی جائے یا نہ کہی جائے, وہاں کچھ دیر جا کر کے بیٹھے. بیٹھنے سے حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جب آخری بار پاکستان کا سفر ہوا تو حضرت رائیونڈ سے کراچی تشریف لا رہے تھے بذریعہ ٹرین, تو ریل کے اندر گرمی بہت زیادہ تھی, شدت کی گرمی تھی. تو حضرت شیخ کے لیے کچھ برف کی چلیوں کا انتظام کیا گیا تاکہ ریل کا ڈبہ ٹھنڈا ہو جائے. جب کچھ دیر وہ چلیاں رکھی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈبہ ٹھنڈا ہو گیا, تو حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا. وہاں جو علماء حضرت کے پاس موجود تھے ان علماء سے فرمایا کہ دیکھو اے علماء, یہ جو برف کی سلی آئی کیا اس نے کوئی تقریر کی آپ نے؟ کہا حضرت نہیں. فرمایا پھر یہ کمرہ ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ پھر حضرت شیخ نے خود فرمایا دیکھو اس برف کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ جہاں جاتی ہے اگر گرمی ہو تو اس کو ٹھنڈک سے تبدیل کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ والوں کے قلوب کے اندر اللہ اتنی تاثیر نہیں رکھے گا کہ جہاں بے سکونی ہو, بے چینی ہو, انسان پریشان ہو, اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے کیوں سکون مل جاتا ہے. جب ایک برف کے اندر یہ صلاحیت ہے, آج لوگ کہتے ہیں کہ آج بیان ہوگا یا نہیں ہوگا، آج مجلس ہوگی یا نہیں ہوگی. ارے مجلس ہو یا نہ ہو، جب انسان، دادا نے فرمایا ایک شخص رات کو سوتا ہے جہاں موتیے کے پھول اور رات کی رانی لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے چارپائی ڈال کر کے سو جاتا ہے، فرمایا صبح جب اٹھے گا تو اس کا دماغ کیا ہوگا، بہتر ہوگا. تو فرمایا کیا رات کی رانی نے ساری رات تقریر کی صحبت کے اوپر کہ نیک صحبت اٹھا اور عطر کے یہ فوائد ہیں اور اچھی صحبت کے یہ فوائد ہیں؟ نہیں، فرمایا وہ جا کر بیٹھا، صحبت نے اپنا اثر خود بخود دکھانا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ تقریر اور اس کو مت دیکھو، آ کر کے بیٹھو، پھر اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تبدیل فرماتے ہیں. آج تک جتنے اولیاء اللہ پیدا ہوئے وہ سب کسی نہ کسی ولی کی صحبت اٹھا کر کے پیدا ہوئے. کچھ رگڑے تو لگتے ہیں، کچھ ناز و نخرے اٹھانے پڑتے، پھر اس کے بعد جا کر حضرت حافظ جی حضور ڈھاکہ میں، ایک بنگلہ دیش میں بڑے عالم تھے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے. اور عالم یہ تھا کہ اگر صدر بنگلہ دیش ایک جگہ آ جائے اور حافظ جی حضور ایک جگہ آ جائے تو لوگ صدر مملکت کو چھوڑ کر حافظ جی حضور کے سامنے پیش ہو جاتے تھے. اللہ نے یہ رتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا تھا. اور یہ حضرت حافظ جی حضور فرماتے تھے کہ یہ مقام کیسے ہوا، فرمایا ایک دفعہ ہم خانقاہ تھانہ بھون میں تھے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فرمایا کہ بھائی جتنے خلفاء موجود ہیں آج سب تراویح پڑھائیں گے، سب تھوڑا تھوڑا یاد کر لے. حافظ جی حضور فرماتے میں بھی حافظ تھا، میں نے بھی یاد کیا. فرمایا لیکن مجھے بھی، میں نے جب تراویح پڑھائی تو مجھ سے کچھ غلطیاں زیادہ ہو گئی، تو حضرت حکیم الامت نے ایک تھپڑ مارا. فرمایا اس تھپڑ کی برکت یہ تھی کہ جہاں جاتا تھا لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو حضرت والا شاہ حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر فرماتے تھے، ارے یہ تو ایک تھپڑ کا تھا یہ حال تھا، اگر ایک دو اور پڑ جاتے تو نہ جانے کیا حال ہوتا. آج ہم کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں ان کے ناز و نخرے اٹھائیں، ہمیں تو دنیا میں بہت مل جائیں گے. ارے ناز و نخرے اٹھانے پڑتے ہیں تب جا کر اللہ کی ذات ملتی ہے. اللہ کا سودا، الا ان سعت اللہ لغالیہ، اے لوگو کان کھول کر سنو کہ اللہ کا سودا سب سے مہنگا سودا ہے. صحابہ نے جانے دے کر کے اپنا خون مبارک دے کر کے پھر اللہ کو راضی کیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 ٹکڑے ہوئے، معمولی شخصیت نہیں تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، لیکن 70 ٹکڑے ہوئے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون مبارک طائف کے بازار میں بہایا تب اللہ تعالیٰ راضی ہوئے. راضی تو پہلے سے تھے لیکن کیوں بہایا خون؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والوں کو معلوم ہو جائے یہ دین اتنا معمولی دین نہیں ہے، یہ اتنا قیمتی دین ہے کہ جس دین پر میں اپنے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون برداشت کر سکتا ہوں، تو اس دین پر کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو میں ہر قربانی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ بیٹھے رہے، جب ہم پہنچے تو ہماری عزت کی جائے، ہمیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو اور اس کے بعد اللہ کی ذات ہمیں مل جائے. دوستو اس طریقے سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کیا ایک دستور ایک عادت ہے. بہرحال اب وقت بھی پورا ہو چکا ہے، نکاح تو نہیں ہے، نکاح بھی ہے. ایک واقعہ پرسوں ہوا ہے، شاہ فیصل کالونی جامع فاروقیہ کے اندر وہاں کے ایک طالب علم کو شہید کیا گیا ہے اور اس کے اوپر اتنا بدترین تشدد کیا گیا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر ایک انگلی رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پر اس کے زخم نہ ہو. شریوں سے اور کس کس چیزوں سے اس کو مارا گیا ہے. یہ ایک ظلم عظیم ہے، جہاں ایک انسان کے اوپر ظلم کیا جائے وہاں اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب نازل ہوتا ہے. اور پھر وہ ایک طالب علم تھا دوسرے شہر سے آنے والا تھا، یہ جو ظلم عظیم ہوا ہے جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے, جو شہید ہوا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے, اس کے درجات بلند فرمائے, اور جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو دفن تباہ و برباد فرما دے اللہ تعالیٰ. یہ ملک علماء نے بنایا ہے, ہمارے علماء نے بنایا ہے. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم سے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اور بمبئی کے اندر قائد اعظم نے کیا کہا تھا, ساری ہندوستان ہندوستان کے علماء ایک پلڑے میں جمع کیے جائے اور ایک عالم جو میرے ساتھ ہے اگر اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو سارے ہندوستان کے علماء سے اس عالم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور وہ ہے حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ملک علماء نے بنایا اور اس ملک کو بچانا بھی علماء کی ذمہ داری ہے, لہذا جو اس ملک کا امن تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے علماء ہرگز اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. اگر اس وقت خون کی قربانی دے سکتے تو آج بھی خون کی قربانی دیں گے, کیونکہ یہ واقعہ مروڑ تروڑ کر میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا, کیونکہ یہود و نصارہ کے زیر اثر اس وقت میڈیا ہے, اس لیے مروڑ تروڑ کر کے پیش کیا گیا کہ دو مخالف گروہوں کا تصادم ہوا. تصادم نہیں تھا, وہ طالب علم تو بیچارہ بازار جا رہا تھا سامان لینے کے لیے, اس کو اغوا کر کے تشدد کر کے اس کو مارا گیا. اس لیے صحیح صورت حال بتا رہا ہوں تاکہ آج کل لوگ کیا ہے کہ فلاں ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بات چل رہی تھی, ارے اللہ نے اپنا قرآن کیوں نازل فرمایا. آج لوگوں سے پوچھا جاتا ہے آپ بتائیے پاکستان کے مسئلے کا حل کیا ہے, تو کہتے ہیں حل یہ ہے کہ حل یہ ہے اللہ کے بندے اللہ نے قرآن کیوں نازل فرمایا. میرا آپ سے سوال ہے قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ بولو بھائی کیوں نازل ہوا, نبی کیوں مبعوث کیا گیا, صحابہ اکرام کو اللہ نے اپنے نبی کا صحابہ کیوں بنایا کہ ان کی رضا کے اندر چلو. آج قرآن کو پیچھے رکھ دیا, نبی کو پیچھے رکھ دیا, صحابہ کو پیچھے رکھ دیا. آج جو ایک کہہ رہا ہے بازار کے اندر آلو بیچنے والا کہتے دیکھے اس کی رائے یہ, ارے لوگوں کی رائے سے اگر دنیا چل رہی ہوتی تو کیا کیا سے کیا ہو جاتا. یہ تو دنیا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو چلا رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ایک مسلمان کا بھی خون جو گرتا ہے, ایک خطرہ خون بھی گرے وہ رہے گا نہیں جاتا, اللہ تعالیٰ اس سے انقلاب برپا فرماتے. خون خون ہے بس بھائی, جن لوگوں کا وضو نہ ہو نماز کی تیاری کے لیے وضو کر لیں اور صفے بنا لیں. بروز اتوار مورخہ 25 دسمبر 2011 کو خواتین حال میں, حال یعنی جو موزم پیرس کے اندر ہے وہاں کچھ ضروری کام کروانا ہے اس لیے خواتین تشریف نہ لائیں. ایک صاحب نے لکھا ہے میرے بیٹے محمد سلیم خان کو ڈاکٹروں نے کینسر کا کہہ کر لا علاج کہہ دیا, علاج سے جواب دے دیا ہے. لا علاج عندی تو کہہ دے لیکن لا علاج نہ کہہ, کیونکہ کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے پیدا نہ فرمایا. نکاح والے اللہ